ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں سنت کی بہاریں جاری و ساری رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خداوند متعال کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہو چلا ہے فلسطین کے حوالے سے ہمارے خصوصی پروگرام کا۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو، اس قوم کو کون مٹائے گا؟ جس قوم کا رہبر زندہ ہو، اس قوم کو کون مٹائے گا؟ اس کی نسلیں مٹ جائیں گی جو ٹکرائے گا، ٹکرائے گا۔ جس قوم کا رہبر زندہ ہو،
سامعین پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
حسین دل میں ہے، پڑھتا رہے گا کارواں، ملت کا ہر جواب اسلام کا ہے پاسبان، ملت کا ہر جواب اسلام کا ہے پاسبان۔ پاسبا اسلام کے، ہم پاسبا اسلام کے، نعرے علی کے نام کے، جس دم لگا کر ہم چلے گھبرائے ہم سے آدیاں، گھبرائے ہم سے آدیاں، اسم حسین دل میں ہے، اسم حسین دل میں ہے، بڑھتا رہے گا کارواں ملت کا ہر جوان، اسلام کا ہے پاسبان، اسم حسین دل میں ہے، بڑھتا رہے گا کارواں ملت کا ہر جوان۔
سہونی حکومت کی جانب سے روزانہ غزہ کی پٹی پر سہونیوں کے تباہ کن وحشیانہ حملے ہو رہے ہیں اور ہر دن فلسطینیوں کے قتل عام کی ایک نئی داستان رقم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی ہی ایک دلخراش شام نمودار ہوئی، یعنی جمعرات 29 فروری کی شام، جس دن اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں آٹے سے لدے امدادی ٹرکوں کے قافلے کے قریب جمع ہونے والے غزہ کے بے گناہ امداد کے منتظر افراد پر گولی برسا دی اور بے شمار نہتے عوام کو خاک و خون میں غلطا کر دیا۔ اس خوفناک نسل کشی کے دوران 112 فلسطینی شہید اور 800 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ فلسطینی ڈاکٹروں میں سے ایک یحییٰ المصری کہتے ہیں کہ میں نے درجنوں افراد کو گولیوں سے زخمی ہوتے دیکھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے سر، گردن اور کمر میں گولیاں لگی تھیں اور آٹے کی بوریاں زخمیوں اور شہید ہونے والوں کے خون سے رنگین ہو گئی تھیں۔ فلسطینی ڈاکٹر نے کہا کہ جس نے جمعرات کو اس قتل عام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں جو بظاہر ہجوم میں دب کر مر گئے تھے یا امدادی ٹرکوں سے ٹکرا گئے تھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے رسی، تار، لکڑی کے ٹکڑوں اور کپڑوں کے ٹکڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے زخمیوں کو گاڑیوں یا اپنی کاروں میں بٹھانے کی کوشش کی تاکہ انہیں اسپتال تک پہنچا سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹرکوں سے آٹا بھی نکال رہے تھے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت نے غزہ کے بے گھر اور بے نوا لوگوں تک امداد پہنچنے کے تمام زمینی اور سمندری راستے بھی بند کر رکھے ہیں اور غزہ کے مظلوم عوام پر زمین، سمندر اور آسمان سے گولیاں اور بم برسا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی صہیونی غزہ کے فلسطینیوں تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ اردن نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ غزہ کے عوام کے لیے خوراک کی امدادی کھیپ فضا سے بھیجے، لیکن صہیونی ان کھیپوں کو غزہ کے بھوکے لوگوں تک پہنچنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ میں 7 لاکھ افراد بھوکمری کا شکار ہیں۔ غزہ کی پٹی پر وسیع بمباری اور اسی علاقے کے محاصرے کی وجہ سے غزہ بدترین قسم کے بحران سے دوچار ہے، یعنی بھوکمری کی بنا پر اور مصائب و علام کی وجہ سے مکمل طور پر انسانوں کی تباہی ہو رہی ہے، جس کی بنا پر غزہ کو ملنے والی امداد سے بھوک اور قحط کی بڑھتی ہوئی شدت کو روکا نہیں جا سکتا، اور ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی ادارے تباہی کے پھیلاؤ کے بارے میں مستقل خبریں پیش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے صحت کے حقوق کے رپورٹر مائیکل فخری نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا کہ صہیونی حکومت غزہ کی جنگ میں بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیلتھ رائٹس رپورٹر نے کہا کہ ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کے بعد جو کچھ دیکھا وہ اسرائیل کی طرف سے صورتحال میں اضافہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ ایک ظالم حکومت اور آزادی کے متلاشی لوگوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ مختلف مراکز اور انفراسٹرکچر کی وسیع تباہی، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی جیسے ادویات، صاف پانی اور رہائش سے محرومی کے ساتھ ساتھ صہیونی حکومت نے غزہ کے عوام کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے، اور یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں عدم تحفظ کا باعث بنا ہوا ہے۔ ان کے لیے خوراک کی عدم تحفظ بھی شامل ہے جو بم دھماکوں اور فوجی حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر میگن اسٹک نے غزہ کی صورتحال پر ایک رپورٹ میں غزہ کی سب سے افسوسناک داستان کے لوگ سختی کے عالم میں مر رہے ہیں کے عنوان سے مقبوضہ فلسطین کے اس خطے کی تباہ کن صورتحال کی عکاسی کی ہے۔ اس پروگرام کے حصے میں ہم آپ کی توجہ غزہ کی تباہ کن صورتحال کے بارے میں امریکی صحافی میگن اسٹاک کی رپورٹ کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ یہ رپورٹ صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذکر کرتی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ دھوکے باز اور جھوٹے امریکی سیاستدان غزہ کی پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پوری طرح آگاہ ہیں اور فلسطینیوں کے قتل عام میں صہیونیوں کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ سامین، میگن اسٹاک نیو یارک ٹائمز میں اپنی رپورٹ میں لکھتی ہیں، یہ کس قدر تلخ ہے کہ ایک نوجوان باپ اسپتال کے بیڈ پر چادر سے لپٹے ایک چھوٹے سے جنازے کے پاس کھڑا انتہائی مایوسی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے ایک فوٹوگرافر موسیٰ سالم، جس نے اس المناک منظر کی ویڈیو بنائی اور مجھے بھیجی، کہتا ہے وہ سفید چادر غزہ کے کمال عدوان اسپتال میں 2 ماہ کے بچے محمد الزائے کا کفن۔ اس نے کہا، کھانا کیا کھانا ہے؟ اس ویڈیو میں ہسپتال کے عملے میں سے ایک کہتا ہے، محمد الزائے کی والد نے اسی جنگ کے دوران ہی اسے جنم دیا تھا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ماں کی صحت بچے کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات میڈیکل اور ہیلتھ سائنس میں بھی مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے، اور ماں کے تمام غذائی مسائل بچے کے نحیف جسم میں منتقل ہوتے تھے اور آخرکار وہ بیمار ہو کر مر گیا کیونکہ اس کا مدافعتی نظام کمزور تھا۔ الجزیرہ کے مطابق حماس کے قریبی خبر رسا ادارے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ غزہ شہر کے اشفا اسپتال میں محمود فتوح نامی ایک اور 2 ماہ کا بچہ غذائی قلت کے باعث انتقال کر گیا۔ بچے کو اسپتال لے جانے والے ریسکیوز میں سے ایک شخص نے ایک ویڈیو میں کہا، بچے کو کئی دنوں سے دودھ نہیں پلایا گیا تھا۔ اس حوالے سے کمال عدوان اسپتال کے شعبہ اطفال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ماہ میں بچوں، بالخصوص نوزائیدہ بچوں میں بہت زیادہ اموات دیکھی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ غزہ میں رہنے والے فلسطینی بچے خشک سالی یا کسی اور قدرتی آفات سے نہیں مرتے، بلکہ ان کی بھوک ہی انسان کے ہاتھوں بنائی گئی موت کا سبب ہے۔ غاصب اسرائیلی حکومت نہ صرف محصور علاقوں میں خوراک کی امداد نہیں بھیجتی، بلکہ بحران زدہ غزہ کے لیے دیگر بین الاقوامی طبی اور غذائی امداد بھیجنے سے بھی روکتی ہے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اگر خوراک سے لدا ٹرک غزہ میں داخل ہوتا ہے تو اسرائیل ان بھوکے لوگوں پر بمباری کرتا ہے جو روٹی کے ٹکڑے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ یہ ظالم و جابر صہیونی امداد کی ترسیل کو بھی روکتے ہیں، خواہ وہ محدود ہی کیوں نہ ہو۔ غزہ کی بھوک سے مرنے والی آبادی پر حملہ کر کے اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے بھیجی جانے والی معمولی خوراک کو حاصل کرنا مشکل اور بعض اوقات جان لیوا کوشش بنا دیا ہے۔ غزہ کے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، چونکہ امریکی حکومت جعلی و غاصب ریاست اسرائیل کی سب سے بڑی اتحادی اور حامی ہونے کے ناطے تل ابیب کو غزہ کے لوگوں تک خوراک پہنچانے پر مجبور کرنے کے لیے اپنی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ یونیسف، عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ کی پٹی میں تازہ ترین وحشتناک اعداد و شمار کی رپورٹوں میں کہا ہے کہ اس طرح کی شدید غذائی قلت کا عالمی سطح پر مشاہدہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائیکل ریان نے واضح طور پر کہا ہے کہ غزہ کے عوام بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمیں یہ بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اموات ناگزیر ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، ہمیں معلوم تھا کہ غزہ کے فلسطینی باشندے شدید بھوک کی وجہ سے پودے کھانے پر مجبور ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ وہ آلودہ اور گدلا پانی پی رہے ہیں، اور جانوروں کے کھانے کے لیے بنائے گئے اناج کو آٹے میں بدل دیتے ہیں اور اس سے روٹی پکاتے ہیں، لیکن وہ کم خوراک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ میں بھوک کو دستاویزی شکل دی گئی ہے اور ہمیں اس سانحے کی تفصیلات کا علم تھا۔ میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ غزہ کے لوگ سختی کے ساتھ مر رہے ہیں، ان کے پٹھے کمزور اور سکڑ جاتے ہیں، ان کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور انفیکشن ان کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، پھر ان کے اہم اعضا ناکارا ہو جاتے ہیں۔ مائیکل ریان نے نوزائیدہ اور بچوں کی حالت کو غزہ کی صورتحال کو سب سے بدترین اور تباہ کن حالت قرار دیا اور کہا کہ سب سے کمزور لوگ جیسے بچے، بوڑھے اور بیمار بہت جلد مر جاتے ہیں۔ سمنٹ فوڈ لائن میں فلسطینیوں کے قتل عام پر رد عمل اتنا فریب اور منافقانہ نہیں جتنا امریکہ اور یورپی حکومتوں کا رد عمل ہے۔ امریکی حکومت اور یورپی حکومتیں غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے بغیر غزہ کے محاصرے اور فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی جعلی حکومت کی مسلسل مذمت کرتی رہتی ہیں۔ امریکہ اور فرانس نے کچھ مسلم ممالک میں شامل ہو کر غزہ کے آسمان سے بم گرائے، تاہم اس صورت حال میں امریکی حکومت صہیونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم کے خلاف اپنا موقف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے قراردادوں کے مسودے کو ویٹو کر دیا ہے۔ اس سے قبل بائیڈن انتظامیہ نے فلسطین کے لیے اہم بین الاقوامی امدادی تنظیم آنروا کی مالی امداد میں کمی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے، جبکہ دیگر امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ آنروا کے علاوہ کوئی اور ادارہ غزہ میں خوراک تقسیم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو بائیڈن کا آنروا کی امداد بند کرنے کا فیصلہ اسرائیل کی طرف سے انٹیلیجنس فراہم کرنے کے بعد سامنے آیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنروا کا کچھ عملہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے میں ملوث تھا۔ امریکی اور یورپی حکومتوں سے صہیونی حکومت پر دباؤ کے حوالے سے سنجیدہ اقدام کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ صہیونی حکومت کی حمایت کرتے ہوئے انہیں تمام انسانی معیارات کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی آر نہیں، یہاں تک کہ عالمی سطح پر ان کی انسانی ہمدردی کی شبیہ کو داغدار کرنے کی قیمت پر بھی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات رکھنے والے مسلم ممالک کی حکومتیں اس حکومت کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے یا تعلقات کی سطح کو کم کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں۔ صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ان کی خاموشی دردناک، افسوسناک اور شرم آور۔ سامین، غاصب صہیونی حکومت نے 1 اپریل کو دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے 6 عسکری مشیر جو دمشق حکومت کی دعوت پر شام میں موجود تھے شہید ہو گئے۔ اس حملے اور اس غیر قانونی صہیونی حکومت کے اقدام کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام نے واضح الفاظ میں صہیونی حکومت اور عالمی سطح پر یہ اعلان کیا کہ اس غیر قانونی اور غیر انسانی اقدام کا انتقام لیا جائے گا اور اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ لہذا اسلامی جمہوریہ ایران نے غاصب صہیونی حکومت کے اس غیر قانونی اور وحشیانہ اقدام کا جواب دیتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران سے غاصب صہیونی حکومت کی طرف سینکڑوں ڈرونز، اسی طرح کروز میزائل فائر کیے، اور یہ ڈرونز طیارے اور اسی طرح کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل غاصب سرزمین پر جا گرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اس دلیرانہ اقدام کے بعد ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا، ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے یا رسول اللہ کے کوڈ ورڈ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جوابی حملہ کیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی تنصیبات پر باقاعدہ اور وسیع ڈرون حملے شروع کیے، اور صہیونی ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اسرائیلی اور امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل پر ایرانی ڈرون حملے شروع ہونے کی تصدیق کی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اسرائیل کے خلاف شروع ہونے والی کارروائی پر بیان جاری کیا۔ اس بیان میں آیا ہے، غاصب صہیونیوں کے متعدد جرائم میں جملہ ایران کے سفارتی مرکز پر حملے کے جواب میں مقبوضہ سرزمینوں کو دسیوں میزائل اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے سپوتوں نے وعدہ صادق کارروائی کا آغاز یا رسول اللہ کے کوڈ ورڈ کے ساتھ کیا ہے۔ دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر صہیونی حکومت کے میزائلی حملے اور ایران کے 7 فوجی مشیروں کی شہادت کے بعد، جو کہ قانونی طور پر شام میں موجود تھے، بین الاقوامی اداروں کی خاموشی 10 دن تک جاری رہی، جس کے بعد اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق کے مطابق صفاق غاصب صہیونی حکومت کے اس جرم اور ماضی کے جرائم پر اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ انٹیلیجنس، میزائلی اور ڈرون صلاحیتوں کے پیش نظر مقبوضہ سرزمینوں پر حملہ کر کے متعدد اہداف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک پالیسی کے پیش نظر امریکہ کی دہشت گرد حکومت کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایران کے مفادات پر ممکنہ حملوں میں ملوث ہونے یا اس کی ہر طرح کی حمایت کی صورت میں اسے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سخت اور پشیمان کن جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ صہیونی حکومت کی شر پسندانہ حرکتوں کا ذمہ دار ہے، اور اسے لگام نہ دینے کی صورت میں اسے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اس بیان میں علاقائی ممالک سے ہمسائیگی کے اصولوں کے پابند رہنے کی پالیسی پر کاربند رہنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی جانب سے امریکہ اور صہیونیوں کی دہشت گرد حکومتوں کے ساتھ کوئی بھی خطرناک اقدام کیا گیا تو اسلامی جمہوریہ ایران مناسب جوابی کارروائی کرے گا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ایران کے عوام کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج ملک اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے کھڑی ہے، اور ملک کی سلامتی اور عوام کے امن و سکون کو ختم کرنے والے دشمن کے ہر اقدام کو ناکام بنانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ کارروائی ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت مسلح افواج، وزارت دفاع اور فوج کے توسط سے انجام پا رہی ہے، جس کی تفصیلات بہت جلد پیش کی جائیں گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے حملے کے بعد ایرانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے، اور انقلاب اسلامی ایران، رہبر انقلاب اسلامی اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ ایرانی عوام نے اسی طرح امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے بھی فلک شگاف نعرے لگائے۔ ادھر اسرائیل میں خوف کی فضا ہے، صہیونی بنکروں میں چھپ گئے ہیں جبکہ تمام اسکولز اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ڈرون حملوں کے پیش نظر فضائی حدود کو محدود کر دیا گیا ہے۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے کہا ہے کہ ایران کا حملہ صرف ڈرون طیاروں تک محدود نہیں بلکہ کروز میزائل کی شکل میں بھی تھا۔ دوسری جانب صہیونی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس سلسلے میں امریکہ سے بھی مدد لی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ دمشق میں اپنے سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ فضائی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جس میں ایران کے 7 فوجی مشیر شہید ہوئے تھے۔ سمعین، صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حماس کے سربراہ کے 3 بیٹوں اور 3 پوتوں کی شہادت پر کہا ہے کہ استقامتی محاذ کے لیڈران بھی آزادی قدس کی راہ میں فداکاری اور جانفشانی میں اپنے عوام کے ساتھ صفے اول میں ہیں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں ان کے بیٹوں کی شہادت کی تعزیت پیش کی۔ صدر ایران نے کہا کہ اس بزدلانہ حملے نے استقامتی محاذ کے مقابلے میں وحشی اور بچوں کی قاتل صہیونی حکومت کی عاجزی اور لاچاری کو پہلے سے زیادہ عیاں کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے دفاع کے دعوے دار صہیونی حکومت کے جرائم پر اپنی خاموشی اور بزدلانہ حمایت سے غاصب اور منفور صہیونی حکومت کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ صدر مملکت نے اس دردناک مصیبت پر حماس کے سربراہ کے صبر اور فداکاری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ کے لیڈران آزادی قدس کی راہ میں فداکاری میں اپنی قوم کے ہمراہ پہلی صف میں ہیں۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے صدر ایران کے ٹیلی فون اور اظہار ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس خون سے ہم اپنی قوم کے لیے امید اور روشن مستقبل کی تعمیر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ رہبران استقامت کے فرزندوں کو نشانہ بنا کر ہمارے اور ہماری قوم کے عزم و ارادے کو کمزور کر سکتا ہے، لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خون راہ استقامت میں ہمیں زیادہ استوار اور مزید مستحکم کر رہا ہے۔ سمین، غاصب اسرائیل پر ایران کے تابڑتوڑ میزائل اور ڈرون حملوں سے پوری دنیا، خاص طور سے غزہ کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فلسطینیوں نے 6 مہینے کے بعد جشن منایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں پر غزہ کے مظلوم اور نہتے فلسطینیوں، غزہ، رفا اور مسجد الاقصی کے باہر لوگوں نے جشن منایا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے لبیک یا اقصی کے نعرے بلند کیے اور خوشی کا اظہار کیا۔ فلسطینیوں، خاص طور سے غزہ کے مسلمانوں کو 6 مہینے کے بعد خوشی منانے کا موقع ملا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسرائیل کے مختلف علاقوں پر ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں کا مشاہدہ کیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مختلف علاقوں میں بھی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے خلاف حملے کے بعد لبنانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے قدس کی غاصب و جابر صہیونی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے حملے کے بعد ایرانی عوام خوشی سے سڑکوں پر آئے اور انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب اور فلسطینی عوام کے حق میں نعرے لگائے۔ ایرانی عوام نے اسی طرح مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگائے اور ساتھ ہی ساتھ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے حملوں کا بھرپور جواب دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ایران کی فوجی کارروائی ایک فطری حق ہے اور دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر سیکشن پر حملے کا بھرپور جواب ہے۔ حماس نے صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں اپنے دفاع کے لیے خطے کے ممالک اور عوام کے فطری حق پر تاکید کی اور عرب و اسلامی ممالک اور دنیا کے حریت پسند عوام اور مزاحمتی قوتوں سے فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ ہم درس کربلا سے۔
شہیدوں اے دین کے رفیقوں، اے قوم
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں 155 شہید اور زخمی۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں ایران کے آپریشن وعدہ صادق پر امریکی وزارت جنگ کا رد عمل، اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان۔ یورپی یونین کی منافقت اور ایران دشمنی، آپریشن وعدہ صادق کے بعد ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کو بھی اپنے جارحانہ حملے جاری رکھتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جمعرات کو غزہ میں اپنے وحشیانہ حملے جاری رکھتے ہوئے 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ ایک فلسطینی جوان غزہ کے مرکز میں واقع دیر البلا میں صہیونی اسنائپروں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ شہر رفا میں بھی ایک گھر پر بمباری کے نتیجے میں ایک ہی گھرانے کے 11 افراد شہید ہو گئے۔ خبری ذرائع نے بھی اسی طرح جنوبی رفا کے سرحدی علاقے پر بھی غاصب صہیونی حکومت کے طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے اپنے 6 حملوں میں 56 فلسطینیوں کو شہید اور 89 دیگر کو زخمی کر دیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعرات کو غرب اردن کے بعض علاقوں پر حملہ کر کے چند نوجوانوں سمیت متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے بیت اللحم میں واقع بیت فجار علاقے پر یلغار کر کے ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا جو جیل سے چھوٹ کر آیا تھا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر نابلس کے مشرقی علاقے پر یلغار کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی جوانوں نے ان پر فائر کھول دیا۔ ان حملوں کے دوران النجا یونیورسٹی کے طالب علم شیما محمد رواجبا کو گرفتار کر لیا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ جمعے کی شام تک غرب اردن میں 453 فلسطینی شہید اور تقریباً 4,750 زخمی ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان پر ممنوع فاسفورس بموں سے بمباری کی ہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح 4 بار جنوبی لبنان کے علاقے الخیام کے مضافاتی علاقوں پر فاسفورس بموں سے بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے مشرقی لبنان میں البقا کے علاقے کو بھی 3 مرتبہ نشانہ بنایا۔ اس دوران صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں حزب اللہ کے مجاہدین نے بھی غاصب صہیونی فوجیوں کو المطلع بیس کے قریب گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین اور پھر لبنان کی سرحدوں اور مقبوضہ علاقوں میں حزب اللہ لبنان اور نسل کش صہیونی حکومت کے درمیان بطور روزانہ اور تقریباً 24 گھنٹے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ اب تک 10,000 صہیونی مزاحمتی حملوں کے خوف سے لبنانی سرحدوں کے قریب واقع بستیوں کو چھوڑ کر صہیونی فرار کر گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے عوام کی بھکمری کی روک تھام کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندہ زیاد ابو عمر نے فلسطین اور مغربی ایشیا کے حالات سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ فلسطینیوں کو بھوکا مارنے سے باز آ جائے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے. اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے نے مزید کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں تک اشیاء کی ترسیل اور خدمت رسانی میں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کا کوئی متبادل نہیں ہے. اونروا وہ واحد بین الاقوامی ادارہ ہے جو فلسطینی عوام کی بین الاقوامی نگرانی اور خدمات فراہم کرتا ہے. قبل از این اونروا کے سربراہ نے کہا کہ صہیونی حکومت غزہ میں ایجنسی کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نیبنزیا نے سلامتی کونسل سے صہیونی حکومت پر پابندی عائد کرنے پر غور کرنے کا مطالبہ کیا ہے. واسیلی نیبنزیا نے مغربی ایشیا اور فلسطین کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ غزہ میں ایسا عالمیہ رونما ہوا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, لیکن اس کے باوجود اسرائیل اس علاقے میں انسانی امدادی کاروانوں کو داخل نہیں ہونے دے رہا. اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا کہ اونروا کے کمزور کردار کے منفی نتائج سے پورا علاقہ متاثر ہو رہا ہے. امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹک نمائندوں کے ایک گروپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتی کہا کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں کے ذریعے تمام قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. امریکی قانون سازوں کی جانب سے وزیر دفاع لائیڈ آسٹین, وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اوریل ہائنس کو لکھے گئے ایک خط میں امریکی صدر کے اس دعوے کے برخلاف کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج جس طرح امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے وہ اس ملک کے قوانین اور بین الاقوامی قوانین سے میل نہیں کھاتا. اس خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین بین الحکومتی ادارے, بین الاقوامی عدالتیں اور امریکی حکام کے ساتھ ہی اسرائیل کے انسانی حقوق کے مبصرین چند ماہ قبل سے بنیامین نتنیاہو کے اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اس سے قبل امریکی کانگریس کے 40 ڈیموکریٹک قانون سازوں نے امریکی صدر جو بائیڈن سے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا تھا. امریکی کانگریس کے ان 40 ارکان نے, جن میں امریکی امان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی بھی شامل ہیں, بائیڈن سے ایک خط میں صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت بند کرنے اور اس حکومت کے لیے واشنگٹن کی امداد کو مشروط کرنے کا مطالبہ کیا. اسی طرح امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کو جارحانہ ہتھیاروں کی فراہمی سے غزہ کے عوام کے مصائب میں اضافہ ہی ہوگا اور خطے کی صورتحال مزید خراب ہوگی. امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے جارحانہ ہتھیاروں کی ترسیل کو روکنے کا انہوں نے مطالبہ کیا. پینٹاگون کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ علاقے میں کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا. پینٹاگون کے ترجمان جنرل پیٹرک رائڈر نے اس بات کا ذکر کیے بغیر کہ غاصب صہیونی ریاست کے خلاف اسرائیل کی جوابی کارروائی دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر اس حکومت کے جارحانہ حملے کے بعد کی گئی, کہا کہ ایران کو جواب دینا اسرائیل کا ایک آزادانہ فیصلہ ہے اور ہم اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. رائڈر نے کہا کہ ہم اسرائیل اور اپنے دیگر شرکا کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ تنازع کا دائرہ مزید نہ پھیل سکے. رائڈر نے صہیونی حکومت کے لیے اس امریکہ کے حمایتی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے بے دریغ حمایت جاری رکھیں گے اور خطے میں اپنی فورسز کی محافظت کے لیے کوششیں انجام دیں گے. پینٹاگون کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے اسرائیل پر جو حملہ کیا وہ ایران کی سرزمین کے اندر سے ایک بے مثال اور بڑے پیمانے پر حملہ تھا, کہا کہ ہم نے خطے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعاون پر توجہ مرکوز کی ہے تاکہ کشیدگی علاقائی جنگ میں تبدیل نہ ہو سکے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے اسرائیل کے خلاف ایران کے میزائلی جواب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کے میزائلی حملے پر اپنے رد عمل میں ایرانی ڈرون اور میزائل تیار کرنے والی کمپنیوں پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کونسل کے سربراہ شارل میشل نے کہا کہ ایران کو تنہا کرنے کے لیے کوئی بھی اقدام اہمیت کا حامل ہے۔ سمعین، ہندوستان میں انتخابی گہما گہمی اپنے عروج پر رہی۔ بعض حلقوں میں کل انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات کی گہما گہمی اور انتخابی مہم ہندوستان میں کس انداز سے چلی؟ دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ۔
ہندوستان میں لوک سبھا انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم شدت اختیار کر رہی ہے اور اقتدار کے دعوے دار دو بڑے اتحاد، قومی جمہوری اتحاد اور اپوزیشن کے انڈیا اتحاد نے ایک دوسرے پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ کانگریس اور بی جے پی سمیت دوسری جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور جاری کر کے ملک کے عوام سے کئی وعدے بھی کیے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے جنوبی ہندوستان میں کئی روڈ شو کیے اور بی جے پی اور آر ایس ایس پر ہندوستان کے آئین کو تباہ کرنے اور اسے تبدیل کرنے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ کانگریس اور اپوزیشن کی دوسری جماعتیں ملک کے آئین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے بھی پارٹی کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
یہ سمویدھان آپ کو بچاتا ہے، آپ کو ادھیکار دیتا ہے، آپ کے دیش کو، ہمارے دیش کو مضبوط بناتا ہے، اسی لیے اس سمویدھان کو بچانے کا چناؤ ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی بھی ملک کے مختلف علاقوں میں بی جے پی کی انتخابی ریلیوں میں کانگریس پر سیدھا حملہ کر رہے ہیں۔
سمویدھان وہ طاقت ہے جس کو ہمیں دلوں تک پہنچانا ہے۔ آپ کے لیے سمویدھان راجنیتی کا ہتھ کنڈا ہوگا، ہمارے لیے سمویدھان شردھا کا کیندر ہے، ہمارے لیے سمویدھان آستھا کا کیندر ہے، ہمارے لیے سمویدھان آنے والے 2047 کے سپنوں کو پورا کرنے کا ہمارا مارگ درشک ہے۔
بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں اسے 400 سے زیادہ نشستیں ملیں گی۔ بی جے پی لیڈر اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاراشٹر کے بھنڈارا میں اپنی پارٹی کی انتخابی ریلی میں کانگریس پر عوام میں غلط فہمی پیدا کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ 10 سال کانگریس کے بنائے ہوئے گڈھوں کو بھرنے میں لگے اور ہم آئندہ 5 سال میں ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔
یہ 10 سال مودی جی کا کانگریس نے بنایا ہوا گڈھا بھرنے میں گیا ہے، اگلے 5 سال میں مہان بھارت کی رچنا کرنے کا کام اگلے 5 سال میں شروع ہونے والا ہے۔
انڈیا اتحاد میں شامل سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل بھی اپنی انتخابی مہم میں عوام سے مرکز میں اقتدار میں تبدیلی کی اپیل کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ 7 مرحلوں پر مشتمل لوک سبھا انتخابات کا پہلا مرحلہ 19 اپریل اور آخری مرحلہ 1 جون کو انجام پائے گا۔ اگرچہ بی جے پی نے 400 پار ایک بار پھر مودی سرکار کا نعرہ دیا ہے، لیکن اپوزیشن خاص کر کانگریس کی بڑھتی ہوئی انتخابی مہم سے ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے لیے اس بار کامیابی کی ڈگر اتنی آسان نہیں ہے جتنی وہ تصور کر رہی ہے۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
مزید خبریں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن چند ماہ کی تاخیر کے بعد آخرکار یوکرائن کے لیے بائیڈن حکومت کے امدادی پیکج پر ووٹنگ کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے اسپیکر مائک جانسن نے ایوان نمائندگان کے لیے بھیجے جانے والے پیغام میں بدھ کے دن سے یوکرائن، صہیونی حکومت، بحر الکاہل اور بحر ہند کے علاقوں اور روس، چین، ایران کا مقابلہ کرنے کی تدبیر سے متعلق چار بلوں کو منظور کرانے کے لیے ووٹنگ کرانے کی خبر دی ہے۔ جانسن نے امریکی کانگریس کے اراکین کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ان بلوں پر سنیچر تک کانگریس میں بحث ہوگی اور ممکنہ اصلاحات کے بعد سنیچر کی شام تک کانگریس میں اس پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن اسپیکر کو اس وقت اپنی پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کی جانب سے سخت سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ وہ روس کا مقابلہ کرنے کی غرض سے کیوف کے لیے امریکی مدد جاری رکھنے کے لیے ریپبلکن کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے یوکرائن، اسرائیل اور دیگر امریکی اتحادیوں کے لیے 95 ارب ڈالر کا بائیڈن کا امدادی پیکج اب تک منظور نہیں ہو سکا ہے۔ جانسن نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اور ریپبلکن اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور وہ اس ہفتے امدادی پیکج کی منظوری کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور وقت ہوا ہے پروگرام نیوز ڈیسک کا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ صبح کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام نیوز ڈیسک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز ڈیسک کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی نیوز ڈیسک میں بہت سی اہم خبریں اور ان پر تجزیے شامل رہیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ ایران کے خلاف چھوٹی سی حرکت کا بھی سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ یمنی مجاہدین کی فلسطین کے لیے شجاعت قابل تعریف ہے۔ امیر قطر اور یمن کی سیاسی کونسل کے سربراہ سے ٹیلی فونی بات چیت میں صدر مملکت کا اعلان۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کا مجوزہ دورہ پاکستان۔ ایران کا سیاسی و سیکورٹی وفد پاکستان پہنچ گیا، انتظامات کا جائزہ۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے آئین میں ترمیم نہ کرنے کے واضح اعلان کے باوجود بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے آئین میں ترمیم کے حوالے سے بیانات۔ اور غزہ پر صہیونی جارحیت کے 193 دن، صہیونی بربریت میں مزید 68 فلسطینی شہید اور 94 زخمی، شہداء کی تعداد 33,800 کے قریب پہنچ گئی۔ یہ تھی بعض ہیڈ لائنز۔ اگر کچھ اور خبروں پر ایک نظر ڈالی جائے تو اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کئی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور عالمی اداروں اور تنظیموں کے حکام سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں اسرائیل کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ایرانی موقف کی وضاحت کی ہے۔ ادھر سے انہی فوج کے سربراہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کا ڈرون اور میزائل حملہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ وسیع تھا اور اس سے صہیونی فوج کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے ضبط کیے گئے بحری جہاز کے حملے کے 2 پاکستانی ارکان اپنے ملک واپس جانے کے لیے آزاد ہیں اور جہاز کے کپتان کے پاس اختیار ہے کہ انہیں بحری جہاز سے جانے کی اجازت دے۔ جبکہ یورپی پارلیمنٹ میں بھی فلسطین کے حق میں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ پارلیمنٹ فری فری پیلسٹائن کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبروں اور ان کے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد۔ پروگرام نیوز ڈیسک آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں عظیم سبزواری اور باقر قاسمی, چلتے ہیں ان کی جانب. جی
بہت شکریہ اسفر, آپ نے ہیڈ لائنز ملاحظہ کی. آج کے پروگرام میں جیسا کہ اسفر نے بتایا کہ اہم ترین خبروں کا جائزہ لیں گے, کچھ نئے معاملات پر غور کریں گے اور خاص طور سے مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال کا کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے, کچھ جو نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا رخ اختیار کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.
لیکن اس سے پہلے میرا سلام قبول فرمائیں, امید ہے کہ بخیر ہوں گے اور
طولانی ہو گیا.
چلے بہرحال
بہت شکریہ جی,
آغاز کرتے ہیں عظیم سے. عظیم پہلی اہم خبر آپ کے پاس,
پہلی اہم خبر یہ کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً مختلف ممالک کے جو سربراہان مملکت ہیں, اہم عہدیدار ہیں, وہ اس وقت صدر رئیسی سے ٹیلی فون پر گفتگو کر چکے ہیں یا شاید کچھ صدور کے فون آنے والے ہیں.
جی
روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہو چکی ہے, اس کے علاوہ قطر کے امیر کے ساتھ جو ہے ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے صدر ایران کی, اور تقریباً دونوں ٹیلی فونی گفتگو کے اندر جو مشترکہ نقطہ تھا صدر ایران کا وہ یہ تھا کہ ایران کے خلاف ذرا سی بھی غلطی یا اقدام یا ایکشن جو بھی جس طرف سے لیا جائے گا
جی
اس کا سخت ترین جواب ایران دے گا, اور بعض الفاظ میں جو استعمال کیے گئے ہیں وہ دردناک کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ دردناک قسم کا جواب اس کو دیا جائے گا. اس طرح کے الفاظ بہرحال آ رہے ہیں. شیخ تمیم سے جو ٹیلی فونی بات چیت ہوئی اس میں بھی صدر مملکت نے یہ کہا کہ ہم نے جو یہ آپریشن وعدہ صادق کیا تھا, یہ وعدہ صادق آپریشن ہم نے صہیونی حکومت کو تنبیہ کرنے کے لیے کیا تھا اور ہم نے وہ کام کیا ہے اور یہ ہمارا قانونی حق تھا, جارے کو سزا ملنا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے خطے کی جو تازہ ترین پیش رفت ہے اور خاص طور سے جو مسئلہ فلسطین ہے اور غزہ کی صورتحال ہے, اس پر بھی صدر ایران کا دو ٹوک اور اصولی موقف تھا ایران کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے مؤثر کوششوں کی ضرورت ہے, لیکن اصل رکاوٹ اس کے اندر
امریکہ ہے.
اور اسی طرح صدر نے ایک بار پھر واضح کیا کہ بہرحال دمشق میں جو ہمارے کونسل خانے کے اوپر یا کونسلر افیئر کی عمارت پر جو حملہ تھا اسرائیل کا, یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی تھا اور دہشت گردی کے زمرے میں بھی آتا ہے, لہٰذا ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے, اور ہم آئندہ بھی اگر ذرا سی بھی کسی نے ایران کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ایران اس کو
ویسے یہ بڑی حیرت کی بھی بات ہے اور ساتھ ہی افسوس کی بھی بات ہے شدید, کہ نہیں معلوم کیوں جو خود کو بہت ہی سویلائز سمجھتے ہیں وہ ممالک اور جو دوسروں کو پاٹ پڑھاتے ہیں دنیا بھر کے اصول قواعد کا, ان کے اوپر کیوں اتنا سخت ہو گیا ہے. عالمی ضابطوں اور جو جنیوا کنونشن کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جو کونسل خانے پہ جو حملہ ہوا ہے وہ غیر قانونی ہے, سب اس کو تسلیم کرتے ہیں
لیکن اس کی مذمت
انہوں نے نہیں کی اور اس کو تسلیم نہیں کیا, اور اس کے برخلاف جو جوابی حملہ ایران کا ہوا ہے وہ مسلسل اس کو جو ہے وہ مورد الزام ایران کو ٹھہرا رہے ہیں اور اس پر اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ ایران نے جو ہے وہ اشتعال انگیز اقدام کیا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے.
میرا خیال یہ کہ اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہیں گی, جیسا کہ ڈیوڈ کیمرون صاحب برطانوی وزیر خارجہ کا گزشتہ دنوں اے بی سی ٹیلی ویژن سے جو انٹرویو نے شروع ہوا اس میں وہ کس طرح سے جو ہے وہ جواب نہیں دے پائے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کا یہ اقدام ہو یا اسرائیل کا اقدام اور اس کے بعد ایران کا جو جوابی اقدام ہے اس کے بارے میں مغرب اور یورپی خاص طور سے جو دنیا ہے اس کے اندر اور یورپی عہدیدار جو ہیں ان کی جو لاجک ہے یعنی جو ان کے موقف ہے وہ منطق سے آ رہی ہے پوری طرح سے, یعنی اس میں آپ کو منطق دکھائی نہیں دے گی. جب ان سے پوچھا گیا کہ چھٹ پٹا گئے جب ایران کے اقدام کی وہ مذمت کرتے ہوئے یہاں تک آئے کہ ایران جو ہے اس کو اپنے نتائج بھگتنا پڑیں گے اور اس نے ساری دنیا جو ہے اس پر حیران ہے اور یوں ہے, تو ان کا اگر برطانوی سفارت خانے کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے اور اس کو جو ہے مٹی کا ڈھیر بنا دے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم سخت جواب دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ایران بھی تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ کیا ہے. تو بہرحال جو مغربی دنیا ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے یا اسرائیل کے اقدامات کے حوالے سے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایران کا اقدام تو اپنی جگہ کے اوپر ہے. 35,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں غزہ کے اندر, اسرائیل نے سویلینز کو مارا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی جینوسائڈ نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے قتل عام نہیں ہو رہا, کوئی سویلین مرا ہی نہیں ہے. تو اب اس کو کیا آدمی جو ہے وہ کیا نام دیا جائے اس چیز کو, یہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا, ادھر ایران کے وزیر خارجہ سے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ نے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے, اور جی اس پر کچھ اس کے بارے میں ڈیٹیل تھی آپ کے پاس؟
جی, وزیر خارجہ سلطنت عمان کے وزیر خارجہ ہیں, بلکہ ایک نہیں بہت سے وزراء خارجہ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ جو عالمی تنظیمی اور ادارے ہیں ان کے عہدیداروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے. یہ بدر بن حمد البوسعیدی ہیں عمان کے وزیر خارجہ. عمان نے کافی ثالثی کا کردار ایران کے حوالے سے مختلف مواقع پر ادا کیا ہے, اور اس کے حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ ان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے, اور جو ایران کا موقف ہے اس حوالے سے جو قانونی اور جائز بھی ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یورپی ملک آسٹریا کے وزیر خارجہ سے بھی اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے. یہ ہیں الیگزینڈر شورنبرگ, ان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے, اور اسی حوالے سے انہوں نے ایک تو سعودی حکومت کے خلاف جو ایران کی جائز اور قانونی کاروائی ہے اس کے حوالے سے بات کی, اور خود غزہ کے اندر جو سہونی جارحیت ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی ہے. اور آسٹریا کے وزیر خارجہ کا اس بارے میں یہ کہنا تھا کہ خطے میں تنازعات کا جاری رہنا سب کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا.
بالکل, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تنازعات کا جاری رہنا سب کے نقصان میں, لیکن تنازع کی جڑ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کی جو جڑیں ہیں ان کو خوش کرنے کی ضرورت ہے. جو دنیا جس کے اوپر جان بوجھ کر کے آنکھیں بند کیے ہوئے, یہ پوری جانبداری کے ساتھ اس کی ریشہ دبانیوں کی حمایت کر رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے ذریعے سے پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار یاور بخاری صاحب. یاور صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یاور بخاری صاحب, سچویشن کیا دکھائی دے رہی ہے؟ یہ بار بار ٹیلی فون آ رہے ہیں, بار بار گفتگو کی بات کی جا رہی ہے, بار بار جو ہے وہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں, کیا ہوا کیا ہے, کیوں اتنی بوکھلاہٹ ہے مغربی دنیا کے اندر؟
جی, اصل میں ایرانی حملے سے پہلے تک امریکہ جو تھا وہ اپنے آپ کو سول سپر پاور سمجھتا تھا اس پورے عرض پر, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی طاقت نہیں آ سکتی, اور اس کا جو بغل بچہ اسرائیل ہے, ناجائز اولاد امریکہ کی جو اسرائیل ہے, اس کو امریکہ نے کھلا ہاتھ دیا ہوا تھا کہ وہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو جس انداز سے مرضی جو ہے وہ ان کو لے کر آگے بڑھے, اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ دندناتا پھر تھا اسرائیل بھی. اس میں ہوا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر فرعون را موسیٰ, ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور ہوتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ اسرائیل سے آپ, میں تو سمجھتا ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے, تو ان کو آپ اس غلطی پہ اڑا نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے جینوسائڈ کر رہے ہیں, اس پہ وہ فلسطینی اپنی مزاحمت دے رہے ہیں, اور دنیا ان کو کنڈیم بھی کر رہی ہے, لیکن وہ باز نہیں آ رہے. تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان کے پیچھے ہے. بھائی, اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان بھی کنڈیم کرتا ہے, پاکستان نے بھی اسرائیل کو نہیں تسلیم کیا, کافی سارے ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا, اس کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جو وہاں پر جو فلسطینی اپنی مزاحمت کر رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کے لوگ شامل ہیں, یا ایران کے لوگ شامل ہیں, یا دوسرے ممالک کے لوگ شامل ہیں. بھائی, ایک قوم ہے فلسطینی, وہ اپنی مزاحمت کر رہی ہے, اپنے خطے کے لیے لڑ رہے ہیں, تو وہ ان کا حق ہے. آپ ان کو قتل کر رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے روز مار رہے ہیں, سویلینس کو مار رہے ہیں, فوج سے لڑنا لڑ نہیں سکتے آپ, سویلین کو مار رہے ہیں, آپ اتنے تو بہادر ہیں کہ آپ فوج سے نہیں لڑ سکتے اور سویلینس کو مار رہے ہیں. تو یہ جو ہوا ان سے, انہوں نے جو دمشق میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پہ جو حملہ کیا, اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ایران پیچھے سے پیک کر رہا ہے, اب اسلامی جمہوریہ ایران پہ لازم ہو چکا تھا کہ چونکہ یہ سفارت خانہ ایک ملک کا اپنی زمین ہوتی ہے, ایک سرزمین ہوتی ہے, آپ کسی کے گھر میں آ کر اگر آپ کود جائیں تو پھر گھر والے کو جواب دینے کا حق بنتا ہے, اور یہی اسلامی جمہوریہ ایران نے کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کے وجود, ناپاک وجود کے 50-55 سالوں کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے اس کا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا ہے. اب وہ
اچھا یاور, یہ بتائیے کہ مغربی ممالک کا جو رد عمل ہے اس حوالے سے, ایران کے جوابی اقدام کے حوالے سے, جو کہ عالمی منشور اور قواعد اور قوانین جو اس کے جس کی ایران کو اجازت دیتے ہیں, مغربی ممالک ساری چیزیں اپنے لیے تو قائل ہیں, لیکن جب دوسرے کسی ملک کی بات آتی ہے تو وہ اس کے قائل نہیں ہوتے اور اس پر جو ہے ان کو جو ہے وہ ہزاروں اس میں جو ہے باتیں نظر آتی ہیں. کیا دکھائی دیتے ہیں آپ کو مغرب کا یہ موقف جو ہے؟
جی بالکل, جو آپ صحیح بات کر رہے ہیں, اب مغرب کا دوہرا معیار منافقانہ رویے کون نہیں جانتا ہے. مغرب کا دوہرا معیار اور ان کے منافقانہ رویے جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے الگ ہیں اور ان کے اپنے لیے اور غیر مسلم کے لیے الگ ہیں. مسلمانوں کے لیے وہ ان پر اتنا خوف ہے اسلام کا کہ وہ مسلمانوں کے قتل عام کو قتل عام ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کا اپنا ایک بندہ مر جائے وہ کہتے ہیں بہت قیامت آ گئی ہے جی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو اب کوئی بین الاقوامی کا ان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے پر حملے کو وہ جو ہے نا اس کی وہ مذمت نہ کر سکے, لیکن انہوں نے آج تک مذمت نہیں کی ہے اور اس کو وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو غلط ہو گیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک بندہ ایک تھپڑ رسید کرے اور اس کو کہو جی چلو جی چھوڑ دو کچھ نہ کہو. کیوں نہ کچھ کہیں, اس کو جوابی تھپڑ ایسا پڑنا چاہیے, اس کو ایسا تماچا لگنا چاہیے. اسلامی جمہوریہ ایران نے ایسا تماچا مارا ہے کہ ان کو وہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا ہے. اور اب یہ سارا مغرب اور امریکہ اور سارے اس کے حواری جو ہیں یہ خوف زدہ ہو چکے ہیں اصل میں. تو اب یہ ہے کہ میں تو ویسے اسلامی جمہوریہ ایران کی ڈپلومیسی کا بہت قائل ہوں, کیونکہ اب تک جب سے انقلاب اسلامی آیا ایران میں تو انقلاب اسلامی راہبر معظم کی اور پہلے جناب راہبر کبیر خمینی صاحب کی اس میں قیادت میں ڈپلومیسی ایران کی اتنی سٹرونگ تھی سفارتکاری کہ دنیا تسلیم کرتی تھی کہ ایران بہت دانش مندی کے ساتھ دنیا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور الحمدللہ اب یہ جو یہ واقعہ آیا اس میں سے بھی مجھے امید واثق ہے کہ کچھ نہیں کوئی کوئی کاٹ سکے گا. آر ایس ایف گیدڑ بکیاں دیتے رہیں گے وہ اور پھر یہ کریں گے. امید ہے کہ اس کی ایسکلیشن نہیں ہوگی, اس کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا. اور ان کو کان ہو گئے ہیں کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ اتنا جواب شدید دے سکتا ہے تو پھر آئندہ اگر اس کے ساتھ ہم نے پنگا لیا اس سے بھی زیادہ شدید
جواب دیا. بالکل, بہت شکریہ جناب یاور بخاری صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. یاور صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران کی ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے, ہم بھی ڈپلومیسی پر ہی بات کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران ایران عالمی سفارتکاری کے اندر ایک نمایاں نقطہ نظر آتا ہے, ایک نگینے کے طور پر ابھرا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کی سفارتکاری کی نگاہیں جو ہیں وہ ایران پر معطوف ہیں کہ ایران کا اقدام کیا ہے, ایران کا ایکشن کیا ہے, اس پر ایران کا رد عمل کیا ہے, ایران کیا چاہتا ہے یا ایران کیا سوچ رہا ہے. غزہ کا واقعہ ہو یا یمن کی صورتحال ہو یا خود صہیونی حکومت کے حملے کا معاملہ ہو یا شام کے اندر کے واقعات ہو یا دنیا کے دیگر خطوں کے اندر رونما ہونے والے دیگر واقعات, اب ساری دنیا یہ سوچتی ہے کہ ایران کی پالیسی کیا ہے, ایران کا ایکشن کیا ہے, ایران کا اس بارے میں موقف کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے
ایران نے اس بات پر صرف کی ہے کہ کشیدگی کو علاقے میں خطے میں پھیلنے سے روکا جائے.
بالکل,
جو کوئی سفارتکاری ہوئی ہے جس سے بھی بات ہوئی ہے جہاں بھی گئے ہیں وزیر خارجہ تو ان کا یہ تھا بھائی آپ ان کو لگام دے دیں, جو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی جو مشکل کی جو جڑ ہے آپ اس کو لگام دے
دیں, ختم ہو جائے. اچھا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے لے کے چلیں. جین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ڈیسک اور گفتگو چل رہی ہے کرنٹ سچویشن کے حوالے سے جو اس وقت درپیش ہے اس خطے کے اندر, امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے. بہرحال ذکر کر رہے تھے ہم ڈپلومیسی کا ایران کی,
جی سفارتکاری جو ہے بھرپور طریقے سے جاری ہے اور ایرانی وزیر خارجہ کافی جو ہے وہ سرگرم بھی دکھائی دیتے ہیں اور مصروفیات بھی ان کی بہت زیادہ ان دنوں میں دکھائی دیتی ہیں. بہت سے ملکوں کے وزرائے خارجہ نے گزشتہ دنوں بھی ہم نے ذکر کیا اور ابھی بھی اس کی ذکر کر رہے ہیں کہ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور اس میں جو ایرانی وزیر خارجہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک کی مخالفت کی وجہ سے سلامتی کونسل نے جو ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا غاصب صہیونی حکومت کا اس کی مذمت تک نہیں کی ہے. تو اس حوالے سے ملیشیا کے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا جو سفارت خانے پہ حملہ ہوا تھا اور دوسری طرف انہوں نے اس حملے کی مذمت بھی کی ہے اور جو شہدا تھے ان کے لواحقین سے دلی تعزیت
اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہے انہوں نے.
اچھا یہ جو اقوام متحدہ کے معاف کیجیے گا اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کا بھی ایک فون آیا ہے.
جی ہاں حسین ابراہیم طہا ہیں یہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں. او آئی سی اگرچہ پورے اسلامی ممالک کی تنظیم ہے لیکن اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو صرف بیانات کے حد تک ہی یہ سرگرم دکھائی دیتی ہے. تو حسین ابراہیم طہا نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور جو خطے کی تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے. اور یہ بھی کہا انہوں نے حسین ابراہیم طہا صاحب نے کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے کے خلاف صہیونی کارروائی کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس امید کا بھی اظہار کیا کہ صہیونی جارحیت کی روک تھام کے سے خطے میں استحکام اور امن قائم ہوگا. تو گویا ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اگر صہیونی حکومت کو نکیل ڈالی جائے تو خطے میں امن قائم ہو جائے گا. گویا اس خطے کے اندر خرابی کی سب سے بڑی جڑ خود غاصب صہیونی حکومت ہے.
لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو نکیل ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کوئی آمادہ نہیں ہے سوائے ایران کے. اگر دوسرے ممالک بھی دامے درمے سخنے ہم یہ کہیں کہ وہ اگر ایران کی حمایت کریں اور ان گروہوں کی حمایت کریں کہ جو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف
اسرائیل کی نہیں ہے. اسرائیل اگر ہے جیسے اس کی طاقت کا ہوا کھڑا کیا گیا وہ دیکھ لیا سب نے کہ ایک چھوٹے سے گروپ حماس نے اس کو ناکو چنے چبا دیا. اور اگر امریکہ اور دوسرے یورپی مالک اس کی مدد کو نہ آتے تو حماس نے اس کا پتہ صاف کر دیا ہوتا. خالی اچھا اگر حماس اور اسرائیل کی بات کی جائے
بالکل. اچھا شنگائی تعاون تنظیم کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی بھی بات چیت ہوئی.
صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے.
چین کے وزیر خارجہ کی بات چیت ہوئی.
چین کے وزیر خارجہ نے بھی بات چیت کی اور دونوں نے جو ہے وہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا ہے. خاص طور پر جو ایران کی کارروائی ہے اسرائیل کے خلاف اس کے بعد جو خطے میں تازہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ دونوں رہنماؤں نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. اور چینی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر جو ہے وہ مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی اصولوں اور ضابطوں کے منافی قرار دیا ہے. یہ چین کا بھی رسمی طور پر موقف ہے جس کا اظہار جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ نے کیا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی بھرپور حمایت کی ہے.
میرا خیال ہے کہ اب ایران کا جو میزائل پروگرام اور میزائل طاقت ہے ڈیفینسو اس کی کچھ بات کر لی جائے باقر صاحب. کچھ آپ اس پر جو
جی اس میں کچھ صورتحال تو بہرحال جو آئی سامنے وہ تو بڑی حیرت انگیز بھی تھی اور بڑی
جو حالیہ کارروائی کی
حالیہ کارروائی تھی. اس میں کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہیں.
اچھا
اور اس میں سے ایک ویڈیو وہ ہے کہ ایران کا ایک میزائل بہت تیزی سے جا رہا ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف اور اس کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم کا جو استعمال کیا گیا جو میزائل فائر کیا گیا وہ اس کو چکما دیتے ہوئے آگے نکل گیا. اس کے بعد پھر اس کی تفصیلات جو ہے خود ایرانی میڈیا نے جاری کی کہ وہ میزائل کون سا تھا. تو معلوم یہ ہوا تفصیلات جو سامنے آئیں کہ وہ خیبر شکن نامی ایک میزائل ہے
جی
اور جس کی رینج جو ہے 1450 کلومیٹر ہے اور جی درمیانی دوری تک مار کی جا سکتی ہے اس میزائل سے.
جی یہ دیکھیے میزائل جا رہے ہیں اور نیچے سے
یہ دیکھیے وہ سامنے وہ آگے بڑھ گیا وہ کچھ
وہ نہیں آیا لیکن وہ آگے بڑھ گیا اس کو چکمہ
دے گیا. جی اور یہ جو میزائل ہے خیبر شکن اس کا نام ہے سپاہ پاسداران نے اس کو تیار کیا ہے اور 1450 کلومیٹر تک
مار کر سکتا
ہے اور پوائنٹ ٹارگیٹنگ میزائل ہے اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے
پن پوائنٹ
ٹارگیٹ کرتا ہے یہ. اس کی بارے میں اور تفصیلات اور تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو کل لمبائی ہے وہ 10 میٹر کے قریب ہے اور اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ 80 سینٹی میٹر ہے اور کل وزن اس کا تقریباً 4.5 ٹن ہے جس میں 500 کلو کا وار ہیڈ شامل ہے. تو یہ وہ میزائل تھا کہ جس نے اس کو چکمہ دیا اور بڑی تیزی سے یہ سوشل میڈیا پر سرخیوں میں آئی ویڈیو کہ یہ آخر کون سا میزائل تھا ایران کا کہ جس نے اس طریقے سے.
اچھا ایسے بہت سارے سرپرائز ابھی ہیں.
جی ہاں ابھی تو ایران نے جو اپنے ہائپر سونک میزائل ہیں جو اس کے جدید ترین میزائل ہیں وہ استعمال ہی نہیں کیے. ایک چھوٹے سے ڈرون جو ہے بھیجیے اور چند میزائل جو ہے وہ کیے. ڈرون اس لیے بھیجیے کہ ذرا پھول جھڑیاں دنیا کو نظر آ جائیں. سب کو پتا ہے کہ ڈرون کی اسپیڈ جو ہے کم ہوتی ہے اور اس کو اگر ڈیٹیکٹ کیا جائے چونکہ وہ کافی دیر تک فضا میں رہتا ہے دیر سے اپنے
हदफ तक पहुंचता है तो उसको
के तहत
डिटेक्ट करना और गिराना आसान होता है। इतनी बड़ी तादाद में ईरान ने उन ड्रोन्स को भेजकर दुनिया को दिखाया कि हमारी ताकत ये है कि ये ड्रोन्स जो है हम भेज रहे हैं, और साथ बाद में मिसाइल फायर किए हैं जिन्होंने जाके अपने हदफ को निशाना भी बनाया है और नुकसान भी पहुंचाया है, जिसकी थोड़ी थोड़ी तफसीलात जो है खुद उनके मीडिया की तरफ से ही सामने आ रही है, और खुद फौज की तरफ से खुद उनके आर्मी चीफ जो है वो जनरल हेडसी हालवी, इनकी तरफ से भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें ये अपने फौजियों को ये बताते हुए दिखाई देते हैं कि ईरान ने जो हमला किया है वो हमारे बास ठिकानों पर आकर उनके मिसाइल लगे हैं और हमें नुकसान हुआ है।
ईरान ने जो हदफ मुकरर किया था मिसाइल के लिए, ईरान के मिसाइल वहां जाकर लगे हैं।
सहराए नकब में जो उनका मेन फौजी अड्डा था,
नेवाती,
जो इस्तेमाल हुआ था दमिश्क के हमले के खिलाफ,
एक तो उसको टारगेट किया, इसके अलावा दो और हवाई अड्डों को टारगेट किया जो इसी एरिया के अंदर नकब में वाकई, इसके अलावा आगे जाकर ईरान ने जो है वो एक और इनके एक एयरबेस और एक इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया, जिसकी खबरें अभी तक सहयोगी मीडिया देने से कासिर है। लेकिन खुद अमरीकी जो इंटेलिजेंस अहदेदार हैं और खुद इसराइलियों की तरफ से जो दर्ज की गई खबरें, यानी जो हम बाहर आई हैं, लीकेज हुई हैं, उनके अंदर उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि ईरान के तकरीबन 9 के मिसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ अहदाफ पर जाकर लगे हैं। और जाहिर है कि अहदाफ पर लगने का मतलब यह कि यकीनन उन्होंने नुकसान, कुछ उन्होंने जुज़वी तस्वीर ऐसी शोशाए करने की कोशिश की कि जैसे डैमेज जो है वो कुछ नहीं हुआ,
जैसे रन में थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन और जो असल नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीर
जो है जारी करने की उन्होंने कोशिश नहीं की है और ना वो करेंगे।
वैसे खुद सेहूनी मीडिया इस बात का एतराफ कर चुका है कि उनको इजाजत नहीं है, सेंसर किया जा रहा है वहां की जो अंदरूनी सूरत हाल है,
एक एक खबर जो है, एक एक तस्वीर जो है बाकायदा इजाजत से वो बाहर निकाली जाती है, जो उनके मफाद के खिलाफ हो उसको सेंसर कर दिया जाता है।
जी खैर, बातें अपने इलाके की तरफ और उससे निकल के उससे जुड़े तो खैर बहुत से आशिए हैं और बने हैं, बनते रहेंगे, खबरें आती रहेंगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ईरान और पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि आइंदा चंद दिनों के दौरान
सदर ईरान
पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। फिलहाल अभी तक जो प्लान किया गया है और जो पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए की तरफ से जो खबर आ रही है कि वो 22 अप्रैल को सदर ईरान पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और इससे पहले एक वहां पर सिक्योरिटी वक्त जो है वो सिक्योरिटी वक्त वहां पर पहुंच चुका है, जो मुकदमात सफर का जायजा ले रहा है। ये बड़ा अहम सफर जो है वो होगा, और ये जो नई हुकूमत तश्कील पाई है
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ
जी, मियां शहबाज शरीफ की क्यादत में, इसमें कोई पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान विजिट करने जा रहे हैं और ये बाज़ाब्ता सदर पाकिस्तान
की दावत पर
आसिफ अली ज़रदारी साहब की दावत पर ही अंजाम पाएगा। और इसमें एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर आला हुकाम से मुलाकात होगी और आला सतही वफूद आपस में मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में, सियासी, सिक्योरिटी, इक्तिसादी शोबों में अहम माहदों पर दस्तखत होने वाले हैं। और दो बड़ी अहम चीज़ इसमें यह कि एक तो गैस पाइपलाइन का जो मामला है ये बहुत ही बोल्ड है, रहेगा इसमें इस मुलाकात के दौरान, और ये कि दोनों ममालिक के दरमियान आजादाना तिजारत,
बिल्कुल फ्री ट्रेड
का जो मामला है
तय पा चुका है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जो है
इसके लिए राहें हमवार होंगी ताकि जल्द से जल्द इसको अमली जामा पहनाया जा सके।
बिल्कुल, ये जबरदस्त एक पेशरफ्त होगी इस हवाले से।
अच्छा, पाकिस्तान से जुड़ी एक वो खबर थी
जी, पाकिस्तानी, जैसा कि हमारे नाजरीन के इल्म में होगा कि इस्लामी जमहूरी ईरान के मुसल्ला अफाज ने जो खलीज फारस में नाजायज तरीके से दाखिल होने वाला सेहूनी हुकूमत का बहरी जहाज था उसको अपने कब्जे में लिया था, और उस पर जो अमले के अफराद थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, फिलिपीन से और दूसरे ममालिक से, तो वो भी जो है वो जहाज के साथ ही इनके इख्तियार में आ गए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस मसले को उठाया था कि पाकिस्तान के दो अफराद जो इस बहरी जहाज पर
मुलाजिम
हैं उनको आजाद कर दिया जाए। तो इस हवाले से अब ईरान की तरफ से ऐलान आया कि ईरान की तरफ से इजाजत है कि वो अपने मुल्क वापस आ सकते हैं, अलबत्ता जो बहरी जहाज का कप्तान है उसको इख्तियार हासिल है कि वो कब उनको जहाज से रिलीज करने की इजाजत देता है। जो ही उसने इजाजत दी तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, दोनों पाकिस्तानी यहां से आजाद होकर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं।
اس کے بعد ہم رخ کریں گے ہندوستان کا جہاں پر ظاہر ہے کہ لوک سبھا انتخابات وہ بالکل قریب آ چکے ہیں اور اس درمیان جہاں بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک اہم موضوع ٹکراؤ کا بنے ہوئے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, وہاں پر ایک مسئلہ ہے آئین کی تبدیلی ایک اتنا بڑا اور جس کو کہتے ہیں اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جس کو لے کے اپوزیشن جماعتیں بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں اور ساتھ ہی جو عوام ہے وہاں پر اس میں بھی خاص طور پر اقلیتوں میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ اگر آئین بدلتا ہے تو پھر اقلیتوں کے ساتھ ہوگا کیا, کیونکہ ابھی تک یہ سیکولر ملک رہا ہے آئینی طور پر اور جو جناب بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو آئین بنایا تھا اس میں تمام اقوام تمام مذاہب کو برابر سے حقوق دینے کی بات کی گئی تھی, ان کے احترام کی بات کی گئی تھی, لیکن اب باوجود یہ کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم مودی صاحب یہ کہہ چکے ہیں صاف طور پر کہ آئین کی تبدیلی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے اور یہ غلط بیانی ہو رہی ہے, غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بی جے پی کے خلاف, اور اگر ان کا یہ بھی جملہ تھا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب بھی اگر آ جائیں تو وہ بھی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں, کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی, لیکن اس کے باوجود جو بی جے پی لیڈران ہیں یا پھر بی جے پی امیدوار ہیں ان کے بیانات کچھ اور ہیں, بالکل متضاد اور بالکل اس بات سے الگ ہٹ کے جو مودی صاحب بات کر چکے ہیں. ابھی اس سے پہلے گزشتہ دنوں دو سینئر لیڈران نے بی جے پی کے یہ بات کہی تھی, اس میں انند کمار ہیگڑے تھے, اس میں جیوتی مردھا تھی, جنہوں نے آئین میں تبدیلی کی بات کی تھی. اب ایک اور ایم پی ہیں جو للو سنگھ فیض آباد, جی فیض آباد سے بی جے پی کے لیے دوبارہ اپنے اسی حلقے سے یہ
انتخاب
اس وقت انتخاب لڑ رہے ہیں, انہوں نے پھر آئین میں ترمیم کی بات کی ہے اور صاف طور پر یہ کہا ہے کہ 2024 کے انتخاب میں دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے ان کی پارٹی تاکہ آئین میں ترمیم کر سکے. بہرحال 272 ان کا صاف یہ جملہ تھا کہ 272 سیٹوں کے ساتھ بننے والی حکومت آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی, آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو پھر ایک پارٹی کو ظاہر ہے کہ پھر اکثریت اس کو, یہ جو ہے کافی سرخیوں میں ان کا یہ بیان آ گیا ہے.
اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو ہے کافی بے چینی جو ہے وہ ہندوستان کی, جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا,
اس پہ جو رد عمل آیا ہے آئین کی تبدیلی کے حوالے سے, ایک تو سماجوادی پارٹی کے جو سربراہ اکھلیش یادو انہوں نے کہا ہے بی جے پی نیا آئین بنا کر پسماندہ طبقات دلتوں اور اقلیتوں کو دیے گئے ریزرویشن کو ختم کرنا چاہتی ہے, اور وہ اس کا جو مقصد ہے بی جے پی کا, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اس کا مقصد انتخابات میں جیتنے کا جو مقصد ہے وہ عوام کی خدمت نہیں ہے بلکہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو بدلنا ہے, اور یہی بات جو دہرائی ہے وہ کانگریس کے ترجمان جے رام رمیش صاحب نے دہرائی ہے کہ واضح طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بی جے پی واضح طور پر بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ایم پی یعنی معاف کیجیے گا جو وزیر اعظم مودی صاحب ہیں وہ کچھ اور بات کہتے ہیں, لیکن جو دیگر لیڈران ہیں اس پارٹی کے
وہ کچھ اور بات
دہراتے ہیں, اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ آئین کو لاحق ہوگا اگر بی جے پی دوبارہ برسر اقتدار میں آ جاتی ہے اور برسر اقتدار آتی ہے.
اچھا ہندوستانی میڈیا میں بھی کچھ جو ہے وہ خبریں ایران کے حوالے سے گردش کر رہے ہیں,
انڈیا کا ہم نے رخ کیا, تو بہرحال یہ تو وہاں اندرونی صورتحال جو وہاں پر چل رہی ہے اور کافی کشمکش ہے اس بات کو لے کر کے. دوسری طرف ابھی یہ جو حالیہ ایران کا حملہ تھا اس حوالے سے ایک رپورٹ آج تک جو نیوز پورٹل ہے اس میں آئی ہے, اور اس نے جو ایران کا سپر سونک ایک میزائل ہے, ہائپر سونک میزائل ہے معاف کیجیے گا, فتح, اس کو جو ہے اس نے ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ تصویریں یہ فلسطین اسکوائر کی ہیں, فلسطین اسکوائر پر ایک عمارت ہے بڑی جہاں پر بڑی اہم اور معنی دار تصاویر وہاں پر لگائی جاتی ہیں, ہولڈنگز بڑی بڑی لگائی جاتی ہیں وہاں پر اور چینج ہوتی رہتی ہیں مختلف مناسبتوں, تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح ہائپر سونک میزائل کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, تو اس پر اس نے باقاعدہ ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے اور شائع کی ہے, اور یہ اعتراف کیا ہے اس نے کہ اس ہائپر سونک میزائل نے ایران کے آئرن ڈوم کو چھلنی کیا اور جو اس کے لیے ٹارگٹ معین کیا گیا تھا اس کو اس نے باقاعدہ نشانہ بنایا ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ.
اچھا یہی وہ یعنی نقطہ ہے کہ جس نے صہیونی حکومت کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں جو بائیڈن صاحب ان کو بھی پریشان کیا, اور جس وقت یہ کارروائی ہو رہی تھی اسکائی نیوز نے ایک تھوڑی سی کلپ جاری کی ہے کہ ایران کے اس کارروائی کو وہ بیٹھ کر لائف مشاہدہ کر رہے تھے اپنے کنٹرول روم میں امریکی صدر, اور ان کی جو ہوائیاں جو ہیں وہ اڑی ہوئی تھی, اور ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے, انہوں نے ہمارے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں, ایران عراق جنگ میں ہم نے دیکھا اس کے بعد افغانستان کی وار میں ہم نے دیکھا، اس کے بعد عراق پر حملے کے دوران دیکھا، پھر عراق کویت وار کے اندر ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح سے امریکہ اور مغربی ممالک اسرائیل کے ذریعے سے عرب ممالک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے. میرا خیال یہ کہ اب عرب ممالک کو ہوش میں آ جانا چاہیے اور ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ جتنا ہوا اس بغل بچے اور اس ناجائز اور کھلنڈر کا امریکہ اور مغربی ممالک نے بنا رکھا وہ ہے نہیں. اگر چاہیں تو میرا خیال یہ کہ بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی میں ڈال دیں تو سیلاب اسرائیل کو بہا لے جائے گا اور انشاءاللہ بہا کے لے کے جائے گا. یہیں پر مجھے اسفر کاظمی اور باقر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Tehran ne khosum. Irani İslamakan Harapetutyan Hayeren Radyo Jam ne klesum.